وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام اور عزت و اکرام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ ایک عنوان ہمارے سامنے آیا کہ اسلام میں اہل ایمان کو ایک دوسرے کے لیے نصیحت کا حکم ہے. اس سلسلے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے بیٹے حماد کو کی ہوئی 5 نصیحتوں کا تذکرہ آیا. پہلی حدیث جو انہوں نے نقل کی ہے اپنے بیٹے کے لیے وہ تھی: انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس کے ضمن میں نیت کی اہمیت، نیت کے ذریعے سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے طریقے بیان ہوئے. اور دوسری نصیحت تھی کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کا جو دین ہے، آج انسان کا جو دین ہے مسلمان کا، اس کا حسن ہے ہر لا یعنی چیز کو چھوڑ دینا، فضول چیز کو چھوڑ دینا. تیسری حدیث نقل ہوئی تھی کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسرے انسان کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو پہلی جو حدیث ہے اس کے اندر تصحیح اعمال کا سبق ہے کہ کیا کرنے سے سارے اعمال صحیح ہوتے ہیں، نیت کو درست کرنے سے اعمال صحیح ہوتے ہیں. دوسری حدیث ہے تصحیح اوقات سے متعلق، کہ آدمی کے جو اوقات ہیں ان کو درست کرنے کی فکر کرے آدمی، اور وہ ہے فضول چیزوں سے بچنا، اوقات کی حفاظت. تیسری حدیث ہے حقوق العباد سے متعلق، کہ باقی سارے انسانوں کا آدمی خیال رکھے، ان کے بارے میں حساس رہے، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے. اور چوتھی حدیث حقوق اللہ سے متعلق انہوں نے اپنے بیٹے کو بیان کی ہے، وہ ہے تقوی کے بارے میں. اللہ کا حق یہ ہے بندے پر کہ وہ تقوی اختیار کرے، اللہ کا خوف، اللہ کا لحاظ اپنی زندگی میں رکھے. اس کے لیے حدیث نقل کی انہوں نے الحلال بین والحرام بین، کہ جو حلال ہے وہ صاف صاف موجود ہے قرآن و حدیث میں، اور جو حرام ہے وہ بھی صاف صاف موجود ہے. اب تقوی کہاں ہے کہ جو واضح نہیں ہے، مشتبہ ہے، حلال ہے کیا اس میں کچھ ناجائز چیز داخل ہو رہی ہے، تو مومن کا کام یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے بھی بچے جس میں شبہ ہو، واضح طور پہ جو حرام نہیں ہے مگر شبہ ہو، اس سے بھی بچے آدمی. یہ ہے تقوی، یہ اللہ کا بندے پر حق ہے. اور ایک حدیث، پانچویں حدیث انہوں نے نقل کی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ حقوق مسلم ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ اسے تکلیف نہ پہنچائے. اب اس حدیث میں اللہ کے نبی نے پہلے زبان کا تذکرہ فرمایا کہ اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، پھر ہاتھ کا تذکرہ ہے وہ یدی ہی. اس پہ محدثین نے گفتگو کی ہے کیوں حضور نے زبان کا تذکرہ پہلے فرمایا، تو اس کی کئی وجوہات بتائی کہ زبان سے جو شر ہے وہ بہت پھیلتا ہے، ہاتھ کا شر کم ہوتا ہے. زبان جو ہے دلوں کو زخمی کرتی ہے، ہاتھ سے تو صرف جسم زخمی ہوتا ہے، زبان سے دل زخمی ہوتا ہے. اور لکھا کہ زبان سے ہی رشتے ٹوٹتے ہیں. اسلام میں رشتوں کو جوڑنا بہت اہم ہے. جو تعلقات میں کڑواہٹ آتی ہے وہ زبان سے ہی آتی ہے. عام طور پہ ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو مارتا تھوڑی ہے، زبان سے ایسے الفاظ بول دیتا ہے جس کی وجہ سے رشتے جو ہے پھیکے پڑ جاتے ہیں. چونکہ زبان سے یہ بہت بڑا فساد ہوتا ہے، اس لیے حضور پہلے زبان کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ہاتھ سے تو جو سامنے ہیں اس کو ہی مار سکتے ہیں، تکلیف دے سکتے ہیں، زبان سے تو فون پہ جو دوسرے ملک میں ہے اس کا بھی دل توڑ سکتے ہیں. جو سامنے غیب ہے نہیں اس کے بارے میں غیبتیں کر کر کے اس کی بے عزتی کر سکتے ہیں. زبان سے کسی کو تکلیف دینے کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے، یہ ہاتھ سے تکلیف دینے کے لیے. لیکن زبان سے تو کمزور بچہ بھی ہے وہ کسی کو بھی کچھ بھی بول سکتا ہے، عورت بھی ہے جو چاہے بول سکتی ہے. تو زبان کا شر یہ ہے کہ ایک کمزور بھی وہ شر پھیلا سکتا ہے. بہرحال یہ پانچ حدیثیں بہت اہم قسم کی. امام ابو حنیفہ نے جب بچے کو نصیحت کی تو ظاہر ہے اس میں بڑی گہرائی ہے، اسلام کے مختلف پہلوؤں کو اس میں گھیرا گیا. تو آخری کی دو حدیثیں گزشتہ چھوٹ گئی تھیں اس لیے میں نے اس کو تذکرہ کر دیا. آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں. الحمدللہ سب کے سب نمازی لوگ ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کی گہرائی کو سمجھا جائے. نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی پوری برکتیں زندگی میں حاصل کی جائیں. نماز مومن کو جیسی تربیت دیتی ہے وہ تربیت سمجھ کے وہ اپنے اندر پیدا کریں. وہ چیز نماز اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی ہے کہ نماز بھی پڑھتے جاؤ اور پوری زندگی غافلوں کی طرح گزارتے جاؤ، اس لیے نماز نہیں دی گئی. نماز اس لیے دی گئی کہ پوری زندگی سنور جائے. اس لیے قیامت میں نماز پہلے دیکھ لی جائے گی، نماز صحیح ہے تو باقی حساب سرسری. اس لیے کہ نماز صحیح ہے تو باقی زندگی کا صحیح ہونا پکا ہے. تو نماز کا مقصود پوری زندگی کی اصلاح ہے. نماز کا مقصود صرف ایک رسم پورا کرانا نہیں ہے، کوئی ایک بس ایک ایکٹیویٹی کروا دینا نہیں ہے. نماز پوری زندگی کو بدلنے کے لیے اللہ نے دی ہے. اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز کو ہم اس کی پوری کیفیات کے ساتھ اور جس مقصد سے شریعت نے اس کو رکھا ہے اس کو سامنے رکھ کے ہم نماز پڑھیں. نماز جو ہے اسلام کا ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم، اللہ کا پہلا حکم نماز ہے. اور حضور فرماتے تھے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اتنی پیاری چیز ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں اللہ نے رکھی. جب بھی کوئی بے چینی ہو نماز سے دور ہو جاتی تھی، دل کا سکون نماز سے حاصل ہوتا تھا. تو ایسا رشتہ مومن بنائے نماز سے کہ ہر غم سے نجات ہو جائے نماز پڑھ کر، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. تو عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے نماز. نماز کی اللہ پاک کی نظر میں اتنی اہمیت ہے کہ حج تو اللہ تعالیٰ نے سال میں زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا، اور روزے 11 مہینے گزرنے کے بعد آتے ہیں. زکوٰۃ بھی سال میں ایک مرتبہ ہے، لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ اللہ ہم کو روزانہ 5 مرتبہ بلا رہے ہیں اپنے گھر. تو چونکہ اس کا فائدہ زیادہ ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے اس لیے کروا رہے ہیں. اور نماز وہ حکم ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پر بلا کر تحفے کے طور پہ دیا. وہ معراج جو کسی نبی کو نہیں ہو سکی، اتنی اعلیٰ قسم کی معراج، پورے ساتوں آسمان کو پار کر کے اللہ کے نبی گئے، اور اللہ نے راست اپنی ملاقات میں تحفے کے طور پہ دیا ہے امت کو. تو اللہ کا تحفہ ہے یہ امت کے لیے، سب سے اونچی چیز ہے. اور شریعت میں اتنی اہمیت ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اب اس کو عادت ڈال دو نماز کی، اور 10 سال کا ہو گیا ابھی عادت نہیں مضبوط ہوئی تو سختی کرو اس کے اوپر، اور ہر حال میں نماز اسلام میں، خوشی ہو غمی ہو، سہولت ہو تنگی ہو، ہر حال میں نماز پڑھنے کا حکم ہے. جان جا رہی ہے، نماز ابھی بچی ہوئی تو جان، نماز پڑھتے پڑھتے جان دے دو، نماز جان بوجھ کے یاد رکھ کے چھوڑنے کی اجازت نہیں. اس فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک بھی نماز چھوڑی تو وہ کافر ہو گیا، فقد کفر، اس نے کفر کا عمل کر دیا. چنانچہ امام احمد بن حنبل کے پاس کافر ہی ہو جاتا ہے اگر ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑ دے. امام ابو حنیفہ کے پاس بھی اس کو قید کیا جائے گا جب تک کہ وہ نماز پڑھ نہ لے، اور ان کے پاس تو کافر ہی ہو جاتا ہے. یہ سعودی عرب میں آپ جو دیکھتے ہیں نا کہ وہ دھوکے باز رہتا، کفیل، بدماش رہتا، سب کرتے رہتا مگر نماز ضرور پڑھتا، راستے میں رک کے نماز پڑھے گا، ہر آدمی وہاں نماز پڑھے گا چاہے جتنا بڑا بدماش ہو. اس لیے کہ ان کا مسلک یہ ہے کہ نماز چھوڑتے ہی کافر ہو جاتا آدمی، اس واسطے ہر آدمی نماز پڑھتا. تو نماز اتنی اہم چیز ہے اسلام میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب، جوا، سب اللہ نے اسی نماز کی خاطر حرام کیا. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. یہ شراب اور جوا یہ نماز سے روکتے ہیں، کیا تم اب بھی شراب نہیں چھوڑو گے، کیا نہیں رکو گے؟ تو نماز کی خاطر یہ سب چیزوں کو چھڑا دیا. شرابی ہوگا آدمی، جوے میں رہے گا آدمی، ایسا آدمی غافل ہوتا ہے، نماز کی طرف نہیں آ سکتا ہے. فرمایا نماز چلی جائے گی، دیکھو یہ سب چیزوں میں پڑھو گے تو نماز چلی جائے گی تمہاری، اس واسطے سب چھوڑو. اور مومن کی زندگی کی سیٹنگ ایسی ہے کہ ہمارا جو ٹائم ٹیبل ہے صبح سے شام تک سب نماز سے اٹیچ رہتا. جیسے کافروں کی زندگی کیا ہے، کھانے سے اٹیچ رہتی. بھائی کب ملنا آپ سے، تو بولے گا کہ ڈنر کے بعد ملو، لنچ کے بعد ملو، اس سے پہلے ملو، کھانے سے اٹیچ کر کے بولے گا. اور ایک دیندار مسلمان کچھ بھی کرنا ہے تو ظہر بعد کریں گے، عصر بعد ملیں گے، پورا اس کا ٹائم ٹیبل سیٹ ہوتا ہے، نماز کے ذریعے سے سیٹ ہوتا ہے. ہر کام پہلے نماز سیٹ کر کے پھر باقی کام سیٹ کرنا، باقی پوری مصروفیات بعد میں طے کرنا، پہلے نماز کے اوقات. کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، بھائی فلاں نماز ہم کہاں پڑھیں گے، وہ نماز کے لیے کہاں رکیں گے، پہلے نماز کی سیٹنگ، اس کے بعد باقی کام کی سیٹنگ. مومن کا ٹائم ٹیبل ایسا ہوتا ہے. ایک بزرگ نے کہا کہ کوئی بھی تم کو کام ہے تو کام کو بولو مجھے ابھی نماز پڑھنا ہے، نماز کو یہ مت بولو کہ مجھے کام کرنا ہے. فلاں کام ہے، فلاں کام کر لوں گا تو نماز پڑھوں گا، فلاں کام کر لوں گا تو نماز پڑھوں گا، نہیں، ہر کام کو یہ بولنا ہے میری نماز باقی ہے، نماز پڑھوں گا تو پھر کام کروں گا. فلاں کام کی اہمیت، اللہ اکبر اذان سنائی دیتے ہی بندگی کا ادب یہ ہے کہ آدمی فوراً کوئی بھی کام ہے چھوڑ دے، اس کو شروع کر دے فوراً تیاری اس کی. اور اللہ نے ایک ایسی عبادت یہ دی ہے، روزانہ 5 مرتبہ کروا کر اسلام کے جو 5 ارکان ہیں پوروں کی جامع ہے، وہ سب کا حصہ ہے. کلمہ آدمی پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، اس میں اللہ کی توحید کی گواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، تو اس کو بھی اللہ نے رکھا ہر نماز میں. التحیات کے تشہد کے اندر توحید ہے, رسالت کا اقرار ہے. اسلام کی خاص چیز ہے پاکیزگی, صفائی. الطہور شطر الایمان, پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے. اس میں بھی دو قسم کی پاکی ہے, ایک وہ ہے جس میں نہانا ضروری ہوتا ہے, وہ گندگی جس کے لیے نہانا ضروری ہوتا ہے. دوسری وہ گندگی ہے جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے. نماز وہ چیز ہے کہ جس میں دونوں لیول کی پاکی چاہیے, وضو بھی چاہیے طہارت بھی چاہیے, غسل کی بھی پاکی چاہیے. تو پوری مومن کی زندگی کو پاک کرنے کا سسٹم ہے, ہر وقت پاک صاف رہو, با وضو رہو, با طہارت رہو. اور اسلام کی خاص چیز ہے اللہ کا ذکر, تو پورا بھرا ہوا ہے اس کے اندر. سبحانک اللہم وبحمدک سبحان ربی العظیم, ذکر سے بھری ہوئی نماز. درود شریف ہے تو نماز میں درود شریف بھی رکھ دیا گیا ہے. التحیات کے بعد درود پڑھا جاتا ہے, السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کا ایک خاص عبادت دعائیں کرنا ہے, تو نماز کے اندر دعائیں بھی رکھی گئی ہیں. اللہم انی ظلمت ہے, اور کوئی بھی معصور دعا پڑھی جاتی ہے. روزے کی صفت بھی نماز کے اندر ہے. جیسے روزہ رکھتا ہی آدمی نہ کھانا کھا سکتا ہے نہ پانی پی سکتا ہے, ایسے رکعت باندھنے کے بعد بھی نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے. حج کرتے کرتے کھا سکتا ہے, لیکن نماز پڑھتے پڑھتے نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے. تو روزے کی جتنی دیر ہم نماز کی حالت میں ہیں گویا روزے کی صفت میں بھی ہے. ایسے ہی زکات کی صفت بھی نماز میں ہے. زکات کے لیے مال خرچ کیا جاتا ہے, اپنے مال کو پاک کیا جاتا ہے, اور نماز کے لیے وقت خرچ کیا جاتا ہے. اور اس زمانے میں پیسے زیادہ اہم, پیسے سے زیادہ اہم وقت ہے, وقت کی ویلو ہے. پھر جو نماز میں پاک صاف کپڑوں کا حکم ہے, اس کی وجہ سے کچھ پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے آدمی کا پاک کپڑوں کا انتظام کرنے کے لیے. ایسے ہی حج کی حقیقت بھی نماز کے اندر موجود ہے. جیسے آدمی احرام باندھ لیتا ہے, فوراً اس کے اوپر کچھ چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں, حرام ہو جاتی ہیں. جیسے بیوی سے تعلق قائم نہیں کر سکتا, خوشبو نہیں لگا سکتا, تو نماز میں بھی اللہ اکبر کہتے ہی کئی چیزیں منع ہو جاتی ہیں. اب خوشبو نہیں لگائے گا. اور حج والے کیا کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, کعبۃ اللہ کی طرف ان کی توجہ ہے. نمازی کا بھی رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہے, وہ مشابہت بھی ہے کہ وہ بھی کعبے کی طرف متوجہ ہیں, نمازی بھی اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہے. اور حج کے اندر جو ہے وقوف ہوتا ہے, وقوف عرفہ, تو یہاں پر بھی قیام ہوتا ہے نماز کے اندر. وہاں سعی ہوتی ہے, بھاگ رہے ہیں, بین الصفا والمروہ, یہاں بھی کھڑے جگہ بھاگ رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, اپنے جسم کو اللہ کے لیے حرکت میں لا رہے ہیں. اس کے اندر بھی وہاں منا کا قیام ہے, پانچ دن منا میں رہتے ہیں, ٹک کے رہتے ہیں پانچ دن تک. تو یہاں بھی التحیات ہے. منا میں بھی کیا ہے, اور کچھ کرنا نہیں, بس دعائیں وائیں کرنا ہے, تو یہاں بھی ذکر اور دعا ہے التحیات کے اندر. تو پانچوں ارکان اسلام کی جامع ہے نماز, سب کی گویا مشق روزانہ ہو جاتی ہے. اور نماز سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ بھی بڑی حسین ہیں, حسن اپنے اندر رکھتے ہیں. جیسے نماز سے متعلق اذان ہے, اذان میں بڑی گہرائی ہے, معنویت. دوسرے مذاہب کے اندر عبادت کے لیے جو بلانے کا انداز ہے اس میں وہ گہرائی نہیں ہے. جیسے گرجا ہے, عیسائیوں کا عبادت کا وقت ہوا تو گھنٹیاں بجاتے ہیں. اب گھنٹا بجانا کدھر ہے, اذان دینا کدھر ہے؟ اذان کے اندر حسین آواز میں اللہ کی بڑائی کا اعلان, توحید کا اعلان, اس میں اسلام کی پوری دعوت ہے. اس میں اللہ ایک ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں, کامیابی دین پر چلنے میں ہے, پوری دعوت ہے. اس لیے اذان کے بعد کی دعا میں ہم کیا کہتے ہیں, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ, پوری دعوت کے رب, پوری بات آ گئی اس میں اذان میں. صرف نماز کے لیے آؤ اتنا ہی نہیں, اس میں پورا دین آ گیا. پھر اس میں پوری دنیا میں گونج رہی ہیں اذانیں وقفے وقفے سے, تو بڑا ایک حسن ہے اذان کے اندر. پھر مسجد میں آ گئے تو جیسے ہی اقامت شروع ہو رہی ہے سب کھڑے ہو رہے ہیں لائن سے, ایک ترتیب سے سیدھی لائن بنائی جاتی ہے تو اس میں سپاہیانہ شان ہے کہ صف صف بنا کے ایک دم کھڑے ہوئے ہیں، سپاہیانہ اسپرٹ ہے اس کے اندر. اس لیے جب وہ ایران کے بادشاہ نے، ایران کے رستم نے دیکھا تھا سپہ سالار نے کہ مسلمانوں کی فوج میں اقامت ہوتے ہی سب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے، تو وہ بے چین ہو گئے سین دیکھ کے. عقل اکلا کبھی دی عمر، کہ عمر تو میرا کلیجہ کھا رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے، تو وہ تو میرا کلیجہ چبا رہا ہے کہ یعلم الکلاب الاداب، کے کتوں کو جو ہے اس نے آداب ڈسپلن سکھا دیا ہے. اذان ہوتے ہی پورے، یہ اقامت ہوتے ہی جو صفیں بنی فوج کی، وہ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکا. یہ کل کے وہی عرب ہے کہ لڑتے تھے بھی تو لڑائی کے وقت بھی ان کے پاس بے ہنگم لڑائی ہوتی تھی، صف نہیں بنتی تھی. بڑی بے ترتیبی کی زندگی تھی عربوں کی، اور حال یہ ہوگا کہ اتنا بڑا مجمع ہے اقامت کے ساتھ پورا ایک دم سیدھا ہو گیا. تو سپاہیانہ شان بھی ہے اس کے اندر. اب ہم لوگ سب کر رہے ہیں مگر وہ صفات نہیں پیدا کر رہے، غفلت کے ساتھ کر رہے ہیں. نمازوں میں سیدھا کھڑے ہونے میں بہت حکمت ہے، مل مل کے کھڑے ہونے میں بڑی حکمت ہے. بالکل سیدھے کھڑے ہوں، جسم سے جسم لگا کے کھڑے ہوں، اس سے امت میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، امت میں محبت پیدا ہوتی ہے. اب دور دور ہٹ کے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں نماز، بیچ بیچ میں جگہ رہتی ہے. اور پھر نماز میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کے ساتھ حکم دیا کہ نماز پڑھو اپنے اپنے گھروں میں نہیں، بلکہ سب جماعت کر کے نماز پڑھے. اور اس میں اتنی سختی رکھی کہ حضور نے فرمایا جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں مجھے ان پہ اتنا غصہ آتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پہ کسی اور کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں، اور جو جو لوگ بھی نماز کے وقت میں گھروں میں ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. مگر اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان عورتوں کے اوپر تو جماعت کی نماز لازم نہیں ہے، اس لیے میں آگ نہیں لگا رہا، ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ نماز کے وقت پہ جو گھر میں نماز پڑھے ان کے گھر کو آگ لگا دوں. تو اتنی سختی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی. اب یہ حسن ہے، ایک محلے والے روزانہ پانچ بار مل رہے ہیں، مل کے نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس سے اتحاد پیدا ہوگا. اب تو ہم لوگوں کی جو ہے نمازیں کیا ہو گئی ہیں، رسمی ہو گئی. تین تین سال سے، ایک ایک سال سے ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مگر ایک دوسرے کا گھر نہیں معلوم رہتا، گھر کے احوال نہیں معلوم رہتے. کسی کے گھر میں مستقل کوئی معذور ہے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے، کسی کے گھر میں کچھ مجبوری مستقل چل رہی ہے ہم کو اپنے مسلیوں کا پتہ ہی نہیں. تو ہم لوگ ایک ساتھ کاندھے لگا کے پڑھنے کے باوجود بھی دل نہیں لگاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہیں. ورنہ حکمت یہ ہے کہ ہر محلے کے مسلمان، ہر گلی کے مسلمان پانچ بار ملیں تو محبت ہو جائے، اتحاد قائم ہو جائے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں، خوشیوں میں شامل ہونے والے ہو جائیں، تو قوم کتنی مضبوط ہو جائے گی. پھر امام صاحب اللہ اکبر بولتے ہی ہاتھ باندھ رہے ہیں، اللہ اکبر بولتے ہی رکوع میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر سجدے میں جا رہے ہیں. تو اب یہ کتنی بڑی ٹریننگ ہے پوری امت کو، روزانہ پانچ بار دی جا رہی ہے، کہ جس کو تم نے اپنا کسی معاملے میں امیر بنا لیا، ذمہ دار بنا لیا، تو اب مسلمانوں کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کی آواز پر جھکو، اس کی آواز پہ لبیک کہو ایک ساتھ. اور ایک کو امیر بنا کے جیو، تابع بن کے جیو، متحد ہو کے جیو، اور امیر کی بے چون چرا فوراً پیروی کرو، روزانہ مشق کروائی جا رہی. پھر بھی ہم لوگوں میں جو ہے اطاعت کا جذبہ ہی نہیں ہے، کسی معاملے میں ہم لوگوں نے اپنے ذمہ دار بنائے ہوئے نہیں ہیں. محلے کے ہر کام کے لیے الگ الگ ذمہ دار ہونا چاہیے، اس ذمہ دار کی مکمل اطاعت ہونی چاہیے. تو نماز کے جو اسباق ہے اس کو ہم سمجھ رہے نہیں، اس کو اختیار نہیں کر. تو سکھایا جا رہا ہے کہ امیر کی اطاعت کرو. انسان کا کمال اطاعت امیر میں ہے، آزاد جینے میں نہیں ہے. آزاد منمانی میں نہیں ہے انسان کا کمال، اطاعت میں ہے. اطاعت میں انسان کی طاقت ہے، انسان کی صلاحیتوں کا فروغ اطاعت میں ہے. ہر چیز میں ایک بڑا ہونا چاہیے اور اس کی کامل اطاعت ہونی چاہیے. پھر ایک پوائنٹ اس میں یہ بتایا اہل علم نے کہ ہر کام کے لیے امام صاحب اللہ اکبر ہی بول رہے ہیں، رکعت باندھنا ہے تو بھی اللہ اکبر، رکوع کے لیے بھی اللہ اکبر، سجدے کے لیے بھی اللہ اکبر. ایک ہی اللہ اکبر بول رہے ہیں لیکن پیچھے والے کس وقت کیا مطلب ہے سمجھ کے اس کی پیروی کر رہے ہیں. ابھی اللہ اکبر جو بول رہے ہیں وہ رکوع کے لیے بول رہے ہیں تو رکوع میں چلے گئے, وہی اللہ اکبر بول رہے ہیں تو دوسرے موقع پہ سجدے میں چلے گئے. تو نہ صرف امیر کے الفاظ کی اطاعت بلکہ امیر کی منشا کو سمجھ کے اس کی اطاعت, اس کی بھی مشق نماز میں کرائی جا رہی. جب ابو سفیان جو مکے کے سردار تھے انہوں نے دیکھی یہ چیز کہ اللہ اکبر ہی کہہ رہا امام مگر سمجھ کے جو منشا ہے امام کی وہ اطاعت کر رہے ہیں, تو جا کے انہوں نے قوم سے کہا کہ تم مسلمانوں سے نہیں لڑ سکتے. بولے اس قوم کی تو ایسی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ یہ نہ صرف اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں اس کے حکم کی بلکہ اس کی منشا سمجھ کے کرتے ہیں پورے. اب دیکھیں سمجھنے والے کتنی باریک چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں, اور ہم لوگ نماز کے اندر کوئی سبق محسوس ہی نہیں کرتے. 20-20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, کیا سکھانا چاہ رہی ہے نماز؟ اتنے آدمی اوقات فارغ کر کے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں مگر وہ سبق ہی نہیں سیکھ رہے, اس کا پیغام جو ہے وہ اسپرٹ ہی اپنے اندر نہیں پیدا کر رہے. ہر چیز میں حکمت ہے اسلام کی, اور ایسا اللہ تعالیٰ نے سیٹنگ کی ہے صبح اٹھتے ہی نماز مسلمان کی زندگی میں فجر کی نماز ہے, پھر دن میں ذرا کام کے لیے تھوڑا وقفہ دیا پھر اس میں ظہر کی نماز ہے. عربستان میں عام طور پہ ظہر میں تھوڑی دیر کے لیے کاروبار روک دیتے تھے, خیر اللہ کرتے تھے, پھر 4:30-4 بجے دھوپ تھوڑی ٹھنڈی ہوتی تھی تو پھر کاروبار شروع کر دیتے تھے, تو اس سے پہلے پھر عصر کی نماز, پھر شام ہوئی تو پھر مغرب کی نماز, اب سونے کا وقت ہو گیا پورے کام ہو گئے اب عشاء کی نماز. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پورے دن کو اس نماز کے ذریعے سے اللہ سے جوڑ دیا ہے. ہر کام سے پہلے اللہ کے دربار میں, ہر کام سے پہلے دن کے ہر بدلے ہوئے وقفے میں ہم شروعات کر رہے ہیں, پہلے اللہ سے رجوع پھر نیا وقفہ شروع, نیا کام شروع, دوبارہ کام شروع ہو رہا. گویا ہماری پوری زندگی کیا ہے ایک مسلمان کی, کعبے کا طواف کر رہی ہے. دن میں 5 مرتبہ سب کام چھوڑ کے آتے ہیں, صبح ہوئی آ کے کعبے کی طرف منہ کر لیا, دوپہر ہوئی آ کے کعبے کی طرف منہ کر لیا, شام 4 بج گئے آ کے کعبے کی طرف منہ کر لیا. پوری زندگی ہم لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں, کام چھوڑ رہے ہیں کعبے کی طرف منہ کر رہے ہیں, کام چھوڑ رہے ہیں کعبے, ساری زندگی اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں, اللہ کے گھر کی طرف. اس میں کتنا بڑا سبق ہے, اس کے اندر سمجھا جائے تو آدمی اپنے کو کعبے کی طرف محسوس کرے, کعبے تک کی طرف میں رخ کر رہا ہوں, میں سب چھوڑ کے اللہ کی طرف آ رہا ہوں, محسوس کر کے کرے تو کتنا بڑا پیغام ہے اس کے اندر. پھر پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی قبلہ مقرر کیا, پوری امت ایک ہی پوائنٹ کی طرف سارے عالم میں متوجہ ہو کے نماز پڑھ رہی دن بھر, دن میں کئی بار. تو اس میں کیا کیا, اللہ نے ہم لوگوں کو فرشتوں کے مشابہ کر دیا. اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں, ہر ایک کا اس میں الگ رنگ ہے. درندے جو ہیں درندوں میں جو ہے بہیمیت وہ غالب ہے, ان کے اندر غصہ غالب ہے. درندے غصے میں آتے ہیں تو چیل پھاڑ دیتے ہیں, غصے کی طبیعت درندوں میں ہے. عام جانوروں میں شہوت غالب ہے کہ کھائے اپنی شہوت پوری کی, شیطان میں مکاری غالب ہے, اور فرشتے ہیں ان کے اندر عبادت کا عنصر غالب ہے. اور پورے فرشتوں کا سسٹم یہ ہے کہ آسمانوں میں ایک سینٹر ہے بیت المعمور, سب فرشتے اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں, سب اس کا طواف کرتے رہتے ہیں فرشتے. تو ہمارے لیے اللہ نے پسند کیا کہ اے انسانوں تمہاری مشابہت فرشتوں سے رہے گی, کہ تم دن میں 5 بار پورے انسان پوری امت پوری دنیا میں ایک سینٹر ہے اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. جیسے آسمانوں میں مرکز ہے بیت المعمور, حدیثوں میں آتا ہے بالکل اس کے سیدھ میں زمین پہ کعبۃ اللہ, وہ جس طرح ایک طرف رخ کر رہے ہیں ہماری بھی شکل وہی بن رہی ہے کہ ہم پورے عالم میں روزانہ 5 بار زمین پہ کا جو کعبۃ اللہ ہے بیت المعمور ہے اس کی طرف رخ کر رہے ہیں, ان سے اللہ نے مناسبت دے دی. اگر نماز حقیقت والی نماز پڑھی جائے جیسے اس میں اللہ کا دھیان بنانا ہے, اللہ کی عظمت جیسے طاری ہونا ہے, تو زندگی کے ہر عمل پر اثر انداز ہوتی ہے نماز. نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خواہشات کو چھوڑے گا, اللہ کے حکم کو اختیار کرے گا. سب چھوڑ کے ہی آ رہے ہیں نا, ہر نماز میں چھوڑ کے آ رہے ہیں. اپنا کام چھوڑ کے آ رہے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے، تو روز مشق کر رہے ہیں کہ ہم اپنی خواہش چھوڑیں گے، رب کے حکم کو پورا کریں گے، اس کی مشق کر رہے ہیں. اب اگر واقعی سمجھ کے کر رہے ہیں تو پھر ہر خواہش چھوڑے گا. جیسے نماز کا حکم آنے پر آپ نے کام چھوڑا، ایسے ہی اللہ کے حکم پہ آپ جھوٹ بھی چھوڑیں گے، اللہ کے حکم پہ آپ دھوکہ بھی چھوڑیں گے. اس لیے کہ جیسے اذان ایک حکم ہے، وہ بھی ایک حکم ہے. جب اذان کے لیے آپ کچھ چھوڑ کے آ رہے ہیں تو پھر وہی اللہ کا اور ایک حکم ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو اپنی خواہش چھوڑنا. تو نماز سکھاتی ہے، نماز کی حقیقت یہ ہے کہ خواہش چھوڑو، شریعت پکڑو، ہر قدم پہ خواہش کو چھوڑو، اللہ کے حکم کو پکڑو، اس کی مشق ہو رہی ہے. تو جس کی زندگی میں بھی گناہ چھوڑنے والا عمل نہیں ہے، اس میں نماز کی حقیقت نہیں ہے اس کی زندگی میں. حالانکہ 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہے. نماز نے یہی تو سکھایا تھا کہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اور تم گناہ کر رہے ہو، اللہ کا حکم توڑ رہے ہو، تو تمہاری نماز نماز کہاں ہے؟ نماز کی حقیقت تمہارے اندر نہیں پیدا ہو. تو واقعتاً جو بھی سوچ سمجھ کے نماز پڑھتا ہے، اللہ میرے رب ہیں، ان کو ان کے حکم کو پورا کرنا ہی میری زندگی ہے، میں بندہ ہوں، یہ جسم ان کا، یہ جان ان کی، میری زندگی کا مقصد اللہ کے حکموں کی تکمیل، یہ سمجھ کے جو نماز پڑھے گا تو اب اس کی زندگی سے سارے گناہ نکل جائیں گے. اب آپ بولیں کہ بھائی نماز بھی ہو رہی ہے، گناہ بھی ہو رہے ہیں، تو وہ نماز نماز نہیں ہے، وہ نماز کی شکل ہے خالی، نماز کی حقیقت نہیں ہے. شیر کا ایک جو ہے اسٹیچو لگا دو آپ، مخمل کے کپڑوں کا شیر بنا ہوا ہے، وہ کار میں رکھ لیتے نا پیچھے چھوٹے چھوٹے شیر، تو وہ بھی دیکھنے میں شیر ہی ہے، اس کو شیر کا کان بھی ہے، شیر کا منہ بھی ہے، شیر کے دانت سبھی ہے اس کو، مگر اس شیر سے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل لیتے ہیں، وہ شیر تماشا ہے. لیکن حقیقی شیر اگر آیا بیچ میں مسجد میں تو سب اٹھ کے بھاگ جائیں گے. تو ایک شیر کی صورت ایک ہے، ایک شیر کی حقیقت ایک ہے. ایسی ایک نماز کی صورت ہے، مخمل کی نماز، اور ایک نماز کی حقیقت ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے جس سے پہاڑ کانپ جاتے تھے، وہ بھی ایک نماز تھی. حضرت علی نماز کے لیے آتے تھے تو چہلہ پیلا پڑ جاتا تھا، وہ بھی ایک نماز تھی، خوف سے پیلا پڑ جاتا تھا، اللہ کے سامنے آ گئے ہیں. تو نماز حقیقی ہو تو زندگی کو بدلتی ہے، حقیقی بنانے کی فکر ہونی چاہیے. اور نماز کا ایک فائدہ یہ ہے کہ سکون عطا کرتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان ٹینشن فری ہو جاتا ہے. ایک آدمی نمازی بھی ہے، اس کی زندگی میں ٹینشن بھی ہے، فرسٹریشن بھی ہے، تو ابھی نماز اتری نہیں، زندگی میں پرابلمس آنا الگ ہے، اس کا ہمارے اوپر ایسا ریئیکشن ہونا کہ ہم حیران پریشان گھبرائے ہوئے، تو ہمارے اندر ابھی نماز اتری نہیں. جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو کیا مسئلہ ہے. اور بڑے پوشیدہ اثرات بھی ہیں نماز کے، بڑی جامعیت نماز کے اسباق کو سمجھیں. مسلمانوں کو راحت دینے کا، مسلمانوں کی راحت کا خیال رکھنے کا سبق نماز میں. حضور نے فرمایا جو جمعہ کی نماز میں آئے، عام نمازوں میں بھی آئے، اور جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ جائے، پھلانگے نہیں لوگوں کو، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے تکلیف دیتے ہوئے آگے نہیں آ رہا ہے، جہاں مل رہا ہے وہیں بیٹھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ، پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اتنا بڑا سبق ہے کہ جب بھی جمعہ کو آ رہے ہیں سبق دیا جا رہا ہے کہ بھائی تکلیف مت دو، پچھلے گناہ سے اس پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے گناہ معاف. اور نماز کیا ہے؟ اجتماعیت سکھاتی ہے، میل جول. اللہ فرما رہے ہیں ورکعوا مع الراکعین، پڑھو نماز مگر اکیلے نہیں، میرے نیک بندوں کے ساتھ جڑ کے پڑھو، رکو والوں میں آ کے رکو کرو. مجھے اکیلا نیک انسان پسند نہیں ہے، جو نیک انسان سب نیکوں سے جڑا ہوا ہے وہ مجھے پسند ہے. تو نماز میں اس کی مشق کروائی جا رہی ہے. اب حال کیا ہے کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن خاندان میں بات چیت بند ہے، بھائی کی بھائی سے بات نہیں ہے، بھائی بہن سے بات نہیں ہے، رشتہ داروں میں بات نہیں ہے، اب یہ کہاں نماز آئی زندگی میں؟ نماز کا سبق ہے اجتماعیت. اکیلی زندگی اللہ پسند نہیں کرتے، اللہ نے جو جو رشتے تمہارے باندھے ہیں اس کے ساتھ اللہ تم کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ نماز کا سبق ہے. جب نماز زندگی میں اللہ تعالیٰ اکیلا پن دیکھنا نہیں چاہتے، نماز میں اکیلا پن نہیں دیکھنا چاہتے تو زندگی میں بھی نہیں دیکھنا چاہتے. اس لیے فرمایا کہ جو بیوی اپنے خاوند سے ناراض ہو کے کہیں چلی گئی تو اللہ کی لعنت اس پہ ہوتی ہے. اور نماز ہم کو امانت داری بھی سکھاتی ہے کہ جو کام کرو اس کا حق ادا کرو، اس میں ڈنڈی مت مارو، پوری ذمہ داری سے کام کرو. کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ جو نماز میں رکوع پورا نہیں کرتا، سجدہ پورا نہیں کرتا، تو یہ نماز میں نماز کا چور ہے. فرمایا نماز میں بھی چوری کر رہا ہے. تو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ بھائی نماز پڑھو تو پورا رکوع کرو، پورا سجدہ کرو، یعنی کوئی کام کرو تو پورا کرو. فرمایا ویل للمطففین، یہ جو ڈنڈی مارنے والے ہیں ان کے لیے دوزخ ہے. فرمایا اب وہ پانچ بار ہم کو یہاں کھڑے کر کے مشق کر رہے گا، ڈنڈی نہیں مارنا مسلمان، جو بھی کام ہے بغیر ڈنڈی مارے کہ پورا پورا کرو، تو اس کو بھی امانت کے خلاف کہہ رہے ہیں. تو مشق کروا رہے ہیں کہ کام کرو تو پورا کرو. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، فرمایا اللہ تم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ جس کی جو چیز ہے اس تک پہنچاؤ، جس کا جو حق ہے پہنچاؤ، امانتیں پوری کرو. اب یہ امانت کا لفظ ایسا جامع ہے، پوری زندگی میں ہم لوگ اپنے آس پاس والوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا ہم پر حق ہے. جب بھی ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو کام والے کا ہم پہ کوئی حق ہے، جب بھی ہم کہیں رہ رہے ہیں تو آس پاس والوں کا حق ہے، چاہے وہ رائٹنگ میں لکھا جائے یا رائٹنگ میں نہ لکھا جائے، انڈرسٹوڈ ہے، وہ سمجھا ہوا ہے کہ بھائی یہ کام آپ کر رہے تو آپ کو ایسا کرنا چاہیے. ارے تم بولے تھے کیا؟ بولنا کیا ضروری ہے صاحب، سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ تو امانت کا لفظ پوری زندگی کو گھیرتا ہے کہ جو کام کرو سامنے والے کا حق سمجھو، حق ادا کرو. اس کی مشق کروا رہے نماز میں، رکو صحیح کروا کے صحیح. اب ایک آدمی یہاں رکو تو بہت اچھا کرتا سجدہ، مگر معاملہ کرتے وقت لوگوں کا حق مارتا ہے تو اسے رکو ہی سمجھ میں نہیں آیا، رکو کا سبق سمجھ میں نہیں آیا. یہاں اچھا بول رہا سبحان ربی الاعلی بول رہا، صحیح بول رہا، وہاں جا کے سامنے والے کا حق مار رہا تو سبق نہیں سمجھ میں آیا. جیسے یہاں پورا پورا کرنا ہے، زندگی میں ہر جگہ پورا پورا کرنا ہے. یہاں کی مشق پوری زندگی کے واسطے ہے، خالی یہاں کے واسطے نہیں. تو یہ جو ڈنڈی مارنا ہے ہر ایک سے ہوتا، جیسے بیچنے والا مارتا نا، خریدنے والا بھی مارتا ڈنڈی، کم سے کم پیسے دینے کی کوشش کرتا. یہ میاں بیوی کے بیچ میں بھی ڈنڈی مارنے کا سلسلہ چلتا ہے. جو پارٹنر ہیں دو، وہ بھی ڈنڈی مارتے رہتے ہیں، اپنے حق ادا کرنا نہیں، سامنے والے سے پورا حق لینا. ایسے لوگوں سے اللہ کو بہت نفرت ہے. اور کیا ہے، نماز میں ایک صلاۃ الخوف، مستقل حدیثوں میں طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جنگ کا وقت ہے، تو پوری حدیثوں میں تفصیل ہے کہ کون سی صف دشمن کی طرف رخ کر کے کھڑی رہے گی، کون سی حضور کے پیچھے رہے گی، پھر ایک رکعت ہونے کے بعد پھر جو پیچھے تھی وہ جا کے دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی، دوسری ادا کرے گی، مستقل طریقے ہیں اس میں. تو یہ دین یہ سکھاتا ہے عین نماز میں بھی دشمن سے غافل مت رہو. صلاۃ الخوف کا مستقل احادیث میں طریقہ ہے. نماز کے وقت میں بھی اب اللہ کی ہی نماز میں ہے نا بول کے بھول جاؤ نہیں دشمن کو. حالت نماز میں بھی ترکیب بتائی گئی کہ آدھی جماعت دشمن کے مقابل میں رک کے رہے گی، آدھی نماز پڑھے گی. تو امت کو نماز یہ سکھاتی ہے، حضور والی نماز، نماز کے احکام، کہ امت دشمنوں کے بارے میں کبھی بھی غافل مت رہو، ہر حال میں ان کی طرف متوجہ رہو، ان کا اپنی دفاع کا خیال رکھو. اور نماز میں حکم کیا ہے؟ اگر امام صاحب سے غلطی ہو گئی تو پیچھے والے غلطی کرنا ہے کیا؟ پیچھے والے بولیں گے سبحان اللہ، پڑھنے میں غلطی کرے، رکوع سجدے میں غلطی کرے. تو سب کو کھڑا کر کے مشق کروائی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان کو حق گو ہونا چاہیے، حق بولنا چاہیے. اب یہاں تو امام صاحب جو ہے رکوع سجدے میں غلط کرتے ہیں، اب سبحان اللہ بول رہے ہیں، اور گھر میں جو ہے غلطی ہو رہی تو آپ کی بیوی غلطی کر رہی ہے، آپ کی ماں کے سلسلے میں آپ کے بڑے بھائی غلطی کر رہے ہیں، چھوٹے بھائی کے سلسلے میں آپ کے چچا غلطی کر رہے ہیں، آپ کی خالہ کے سلسلے میں آپ کے آفس میں کوئی غلطی کر رہا ہے، تو وہاں خاموش ٹھہریں گے کیا؟ یہاں کی مشق سارے عالم کے واسطے ہے، کہ ہر مسلمان کو غلطی برداشت نہیں کرنا چاہیے، غلطی پہ ٹوکنا چاہیے، مگر ٹوکنے کا بھی پھر سلیقہ ہے. سبحان اللہ بول رہے، ارے غلطی ہو گئی امام صاحب بول کے نہیں بول رہے. سبحان اللہ کے معنی اللہ غلطی سے پاک ہے، یہ نہیں بول رہے امام صاحب غلطی ہو گئی، اللہ غلطی سے پاک ہے بول رہے. انسان سے تو غلطی ہوتی ہے، تو ٹوک بھی رہے ہیں تو سلیقے سے ٹوک رہے ہیں، دل نہیں توڑ رہے، سامنے والے کی توہین نہیں کر رہے ہیں، مگر ٹوک رہے ضرور. تو نماز یہ سکھاتی ہے مسلمانوں کو کہ کہیں بھی غلطی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لینا تمہارا کام نہیں ہے، چپ ہو جانا تمہارا کام نہیں ہے. شریف ایسی شرافت اللہ کو پسند نہیں ہے غلطی کو دیکھ کے خاموش بیٹھنے والی. تمہارا کام ہے غلطی پہ متنبہ کرو، البتہ بھونڈا طریقہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ چھوٹی غلطی کو سنوارنے جا کے اس سے بڑا فساد کر دے رہے، جا کے گلہ ہی پکڑ لے، چھوٹی غلطی تھی اب لڑائی چل گئی. اب یہ بھی سمجھنا کہ اس سے بڑا فساد نہ ہو، موقع محل دیکھا جائے، طریقہ سوچ سمجھ کے کیا جائے. ایسی پوری امت کو نماز کیا سکھاتی ہے؟ پاک صاف رہنا اور اچھے انداز میں رہنا سکھاتی ہے. ظاہری اوپر کا جو آپ کا اپیرینس ہے وہ اچھا رکھنا سکھاتی ہے. خضوع زینتکم عند کل صلاۃ فرمائے کہ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اچھا سجا کیا ہو، زینت اختیار کرو فرمائے. طہارت بھی ہے زینت بھی ہے، اچھے کپڑے، آدمی کے پاس جو اچھا سا اچھا کپڑا ہے وہ پڑھ کے نماز پڑھنا ہے. تو اب دن میں پانچ مرتبہ اپنے آپ کو آدمی اچھے کپڑے پہنے گا تو اچھے والا ہی رہے گا کہ بےڈھنگا رہے گا؟ تو دن میں پانچ مرتبہ کہہ رہا ہے کہ ایک مسلمان کا دیکھنے میں اپیرینس بھی غلط نہیں رہنا، دیکھتے ہی وہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ بالکل نکما آدمی ہے، گندا آدمی ہے، بے سلیقہ آدمی ہے، نہیں دیکھنے بھی اثر ہے نا اس کا سیٹ اپ دیکھ کے سامنے والے کو وقار محسوس ہو، خوبصورتی محسوس ہو. تو پانچ مرتبہ کروا رہے تو پوری قوم کو مہذب بنانا مطلوب ہے. اب ایک آدمی ہے بھٹی پہ کام کرنے والا، پسینہ پسینہ، کپڑے پہ دھول جمی ہوئی ہے، اب شریعت یہ نہیں بولتی کہ وہی کپڑے پہن کے اسی حالت میں آ جاؤ، اس کو بولیں گے کہ بھائی ایک نماز کا جوڑا رکھ لو، پہن کے آؤ، گندے میلے سڑے ہوئے کپڑے پہن کے نہیں. یہ نہیں کہے گی کہ قیمتی رکھو، مگر یہ بولے گی صاف کپڑے میں آؤ، ڈھنگ کے کپڑے میں آؤ. اور حضور نے فرمایا کہ کپڑا بھی ذکر کرتا رہتا ہے، جب تک کپڑا صاف رہتا ہے ذکر کرتا ہے، جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے تو ذکر بند ہو جاتا. تو امت کو سکھا رہے کہ گندے کپڑے نہیں پہننا، میلے کپڑے نہیں پہننا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، تو وہ بھی ذکر کرتے ہیں، وہ کپڑے پہن کے نماز پڑھنا. تو پوری امت کو صفائی سکھا رہے. پر میں کچی پیاز کھایا ہوا ہے کوئی آدمی، منہ میں بدبو ہے، مسجد نہیں آنا. تو سکھایا جا رہا ہے کہ گندگی، منہ میں گندگی چیزیں لے کے لوگوں کے بیچ میں نہیں آنا. اب کتنے لوگ سگریٹ پی رہے ہیں، منہ میں بدبو ہو رہی ہے، بیوی کو کتنی تکلیف. تو مومن کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایسی چیز اختیار مت کرو جس سے دوسروں کو تکلیف. کچی پیاز کھا کے آتے ہیں پھر فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو ہم کوئی ایسی چیز کھانے کی عادی ہے منہ میں بدبو ہو گئی، تو اب شریعت روک رہی ہے، سلیقہ سکھا رہی ہے کہ بھائی منہ ایسا مت رکھو کہ دوسروں کو تکلیف ہو. ایسے ہی نماز کی خوبی کیا ہے؟ نماز کے لیے ستر کا ڈھانکنا لازم ہے کہ جو جسم کے شرم کے حصے پورے ڈھانک کے، ڈھکا ہوا بدن. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانک کے نماز پڑھتے تھے، کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ سر کھلا رکھ کے نماز پڑھتے ہوں، حضور کی سنت تھی، سر بھی ڈھانکا ہوا، بدن بھی ڈھکا ہوا، گلا بھی. اب دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں دوسری قوموں میں، ان کو اس کا ہوش ہی نہیں ہے پورا بدن ڈھانکنا. ابھی میں کل ابھی صبح میں ٹرین پہ آیا، میرے ساتھ سامنے جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے اچھے خاصے 60 سال کے، چڈی پہ پہنے ہوئے تھے، پورا سفر چڈی پہ ہو رہا ہے غیر مسلم کا. کتنے لوگ ہیں چڈی پہ چلتے رہتے ہیں، سڑک پہ نکل گئے. عورتیں ہیں جن کو اسلامی تہذیب نہیں ہے، جن کی زندگی میں نماز نہیں ہے، تو گلا کھلا، بازو ہے تو بھی بالکل ہلکے، وہ فیشن لوگوں نے بنا لیا. اب جس کی زندگی میں نماز کی عادت ہے، جس عورت کی زندگی میں نماز تو بولتی کہ پورا ڈھک کے نماز پڑھنا، جو آدمی روزانہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، پورا ستر ڈھک کے نماز پڑھتا ہے، اب وہ چڈی پہن کے نکلے گا کیا؟ اس کو شرم آئے گی؟ اس کو جی نہیں چاہے گا؟ روز 5 مرتبہ پورا جسم ڈھکنے والا چڈی پہن کے باہر نہیں نکل سکتا. تو یہ نماز وہ چیز ہے جو پوری قوم کو ستر والا بناتی ہے، باوقار لباس کا عادی بناتی ہے، یہ حسن ہے نماز کے اندر. نمازی قوم کبھی چڈیاں پہن کے نہیں نکل سکتی اور اپنے جسم کو کھلا رکھ کے نہیں پھر سکتی ادھر ادھر. تو بہرحال ایک ایسی چیز ہے، دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ مقام جو ملتا ہے وہ نماز سے ہی ملتا ہے. حضور کو جو معراج کروائی گئی ہے وہ تہجد کی وجہ سے کروائی ہے. ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود جو ہے سب سے اونچا مقام حضور کا، معراج کا مطلب حضور کا سب سے بڑا مقام، وہ نماز کی وجہ سے ملا حضور کو. اور عام مسلمان کو بھی جو سب سے بڑا مقام ملے گا وہ نماز کے ذریعے سے ملے گا. الصلاۃ معراج المؤمنین، اونچا سے اونچا مقام کسی کو ملے گا تو نماز درست کرنے پہ ہی ملے گا. اور بھی کچھ چیزیں ہیں، ازدواجی زندگی کو بھی ٹھیک رکھنا نماز سکھاتی ہے. اس لیے کہ جمعہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو خود نہائے بیوی کو نہلائے، ایک سال کا جو ثواب ہے جمعہ کے اس میں یہ بیوی کو نہلانے کا قصہ بھی ہے اس میں، یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ تعلق کی بھی رہنمائی ہے، یعنی کہ چھوڑ کے بیٹھے ہوئے. پھر فرمایا بیوی کی خوشبو لگا کے آئے ہیں جمعہ کے آداب میں، بیوی کی خوشبو لگا کے آئے. علماء نے لکھا کہ بیوی سے لڑائی ہوگی تو بیوی خوشبو تھوڑی دے گی. بیوی بول رہے ہیں کہ ہر جمعہ کو آنا تو میاں بیوی مل کے رہنا، جب بیوی خوشبو بیوی کی خوشبو لڑائی ہوگی تو کیسا لگا کے آئیں گے، بیوی کی خوشبو لگا کے آئے فرمایا. اور ایسا سا کرے تو اس کو پورا ایک سال کی عبادت کا ثواب ہے. تو یہ نماز کے سسٹم کے ذریعے سے میاں بیوی کا بھی جوڑ. پھر اسی حدیث میں ہے تکلیف دے کر نہ آئے نماز. تو ایک مولانا عبد المالک صدیقی ایک بزرگ تھے، وہ بوڑھے تھے، بیوی نے وضو کرایا، وضو کراتے ہوئے کچھ غلطی ہو گئی، ذرا جھڑک دیا. اب مسجد میں پہنچ گئے، مسجد میں پہنچنے کے بعد صحن میں نماز کھڑی ہوئی ہے، کھڑے ہونے والی، ایک دم ان کو یاد آیا کہ میں جھڑک کے آیا ہوں بیوی کو. اور حدیث میں کیا ہے کہ دل مت دکھاؤ، وہی نماز مسجد میں آنے کی حدیث میں ہو، دل مت دکھاؤ، پھلانگ کے مت آؤ. ارے میں تو دل بیوی کا دل جو ہے دکھا کے آیا ہوں. فوراً اشارہ کیا، ان کی اپنی مسجد تھی، اشارہ کیا جلدی جلدی جا کے بیوی سے معافی مانگ کے آ کے پھر نماز پڑھی. تو نماز کیا سکھاتی ہے، دل مت دکھاؤ، بیوی کا دل بھی مت دکھاؤ. گھریلو تعلقات کی ٹھیک رکھنا سکھاتی ہے، نظروں کی حفاظت سکھاتی ہے نماز. اس لیے کہ نماز میں طے ہے کہ بھائی کھڑے ہوں تو کہاں دیکھنا ہے، رکوع میں ہوں تو کہاں دیکھنا ہے، سجدے میں ہوں تو کہاں دیکھنا ہے. تو بتاتی ہے نماز کے، دیکھو نظریں بہکانے کی چیز نہیں ہے، نظر بھی جہاں استعمال کرنا ہے وہی کرنا، حرام جگہوں پہ نظر استعمال نہیں کرنا، یہ بھی نماز سکھاتی ہے ہم کو. تو جیسے نماز کے اندر نظروں پہ کنٹرول ہے، نماز کے بعد بھی حدود بدل جاتے ہیں مگر اس کا بھی کنٹرول ہے، وہ بھی سکھاتی ہے. اور نماز ہر مسلمان کو وقت کی پابندی سکھاتی ہے. جماعت کا وقت ہو گیا کسی کا انتظار ہوتا ہے کیا؟ اس لیے ہر نمازی ٹائم دیکھتے رہتا، بھائی ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، وقت کیا آتے رہتا. تو نماز سکھا رہی کہ بھائی گھڑی دیکھا کرو، نماز جماعت تمہارا انتظار نہیں کرے گی، وقت پہ شروع ہو جائے گی. تو جو آدمی نماز کی جماعت میں وقت کی پابندی کر رہا ہے اس کو شریعت کیا کہہ رہی ہے، ہر چیز میں پابندی. وقت کی پابندی نہیں کرنے سے دوسروں کو تکلیف ہو جاتی. تو بہرحال یہ بھی بہت بڑی ٹریننگ ہے نماز کی، جو وقت پہ نماز شروع ہوتی ہے. اب ہم لوگ کیا ہے، سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے مگر سبق نہیں لے رہے نماز کا. ایسے ہی حقوق العباد بھی سکھاتی ہے، بندوں کے حقوق. حضور نے فرمایا اگر تم کسی کے گھر گئے، وہاں نماز کا وقت آ گیا، اب وہاں گھر میں نماز پڑھنے کا موقع آیا، تو حضور نے فرمایا اس گھر والے کو امام بناؤ، تم امام نہیں بننا. فرمایا کسی کے گھر میں جا کے تم امام نہیں بننا. یہ مستقل ایک شریعت اصول سکھا رہی ہے کہ کسی دوسرے کی جگہ جا کے اپنی نہیں چلانا. اب کیا ہے، بھائی کی شادی ہو گئی، بھائی بہن کے گھر میں بھائی کی شادی ہو گئی، بھائی کے پاس بیوی بھی ہے، اب ملنے کے واسطے بہن آئی. اب کیا کرتی، اکثر جگہوں پہ بہن جو ہے بھابھی کے گھر میں اپنی چلانا شروع کر دیتی، اس سے اختلافات ہوتے. بھائی بھائی کے گھر آئے ہیں تو بھابھی کی چلے گی، آپ کی نہیں چلے گی. یہ سب شریعت کی تعلیمات چھپی ہوئی ہیں کہ جس کے گھر جاؤ، کسی کے علاقے میں جاؤ، کسی کے حکومت کے ایریے میں جاؤ، کسی کے انتظام ایریے میں جاؤ، تو وہاں جا کے دخل مت دو. اور فرمایا اس کا جو بیٹھک ہے اس پہ بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. کسی کے گھر میں آپ گئے ان کی بیٹھنے کی خاص جگہ ہے, گدا ہے, وہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. جس کی جگہ ہے اس کا خیال رکھو. شریعت پورا ڈسپلن کا نام ہے. تو یہ بھی تعلیم ہے اس کے اندر. اور آپس میں صلح صفائی بھی نماز سکھاتی ہے. اس لیے فرمایا جو بھی دو مسلمانوں کی لڑائی رہے گی بیچ میں, بات چیت بند رہے گی, ان کی نمازیں قبول نہیں ہوگی. تو نماز سکھا رہی کہ پہلے تعلقات ٹھیک کرو پھر آؤ. کوئی بھاگا ہوا غلام ہے, شریعت کہتی ہے کہ بھاگے ہوئے غلام کی نماز قبول نہیں ہوتی, پہلے اپنے آقا کے پاس جاؤ پھر نماز قبول ہوگی. کسی سے بھی لڑائی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ پہلے لڑائی ختم کرو پھر نماز پڑھو. اور نماز پوری کیا ہے؟ اللہ کا شکریہ ہے. تو نماز شکریہ بھی سکھاتی ہے کہ ہر مسلمان کو دوسروں کا شکر گزار ہونا چاہیے. آج حال یہ ہے کہ بڑا بھائی پال پوس کے سب کچھ پڑھاتا لکھاتا, چھوٹا بھائی بولتا تم کیا کرے بولتا. یہ نہیں ہے اسلام کی تہذیب. اسلام کی تہذیب یہ ہے کہ جس کا بھی ذرا بھی احسان رہا ہے زندگی بھر اس کو یاد رکھنا اور احسان کا بدلہ دینا. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا, فرمایا اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. اور نماز کی وجہ سے وضو ہوتا ہے, مسواک ہوتی ہے, اور مسواک کی کوئی پابندی کرے تو فرمایا آخری وقت میں اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے. بہرحال نماز ایک ایسی چیز ہے, اگر اس کے پورے آداب کو سمجھیں اور جو ہم کر رہے ہیں اس کے اندر جو سبق ہے اس سبق کو اپنی پوری زندگی میں اختیار کریں تو دنیا امن سکون کا گہوارہ ہو جائے گی اور زندگی سے ساری پریشانیاں ختم ہوں گی, ترقی ہوگی ہر طرح کی. اللہ تبارک و تعالی نماز کو اس کی سچی حقیقتوں کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.